بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یہ سورة البقرة کی آیت نمبر 217 ہے. اس سے پہلے حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ جو کفار ہیں یہ تم کو تمہارے دین سے ہٹاتے ہیں کہ ہمیشہ کوشش کرتے رہیں گے کہ یہ تو ہمیشہ تمہارے مخالف ہوں گے, دشمن ہوں گے, اور یہ چاہیں گے کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ, ان کی ہمیشہ کوشش ہوگی. اس کے بعد یہ فرماتے ہیں تعالیٰ کہ اور جو شخص تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے اور پھر کافر ہونے کی ہی حالت میں مر جائے تو ایسے لوگوں کے نیک اعمال دنیا اور آخرت میں سب غارت ہو جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, ہفت ہو جاتے ہیں, اور ایسے لوگ دوزخی ہوتے ہیں اور یہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد حق تعالیٰ نے ایمان والوں کا حال بتایا ہے کہ جو ہجرت کر گئے اور جنہوں نے جہاد کیا اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور ایمان والے ہیں ان کو اللہ میں جنت دیں گے. اب ہمارے لیے جو لمحہ فکر اس وقت ہے, جو حال نظر آ رہا ہے خود اپنا اور لوگوں کا, وہ یہ ہے کہ ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. حقیقت یہ ہے اس ایمان کو بچانے کی فکر کرنی ہے. اس کے لیے عرض کر دیتا ہوں کچھ تھوڑی سی ایسی باتیں ہیں. ایک کتاب فضائل ایمان مفتی نعیم صاحب ہیں, بزرگ نے لکھی ہے. تو حق تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیت میں کہ اگر کوئی شخص اپنے دین سے پھر جائے اور کافر ہونے کی حالت ہی میں مر جائے تو ایسے لوگوں کے اعمال غلط ہو جاتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور دنیا میں اعمال کا ضائع ہونا یہ ہے کہ اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جاتی ہے, اس شخص کو میراث میں سے حصہ نہیں ملتا, اور حالت اسلام میں جو کچھ کیا تھا سب کا لدم ہو جاتا ہے. اگر حج کیا ہے حج بھی ختم ہو جاتا ہے, اور مرنے کے بعد جنازے کی نماز اس کے نہیں پڑھی جائے گی مسلمانوں کی جیسی, اور مسلمانوں کے قبرستان میں وہ دفن نہیں کیا جاتا, اور آخرت میں ضائع ہونا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. تو اتنی شدید بات ہے. ہم آپ کتنی حفاظت کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے کتنی حفاظت کر رہے ہیں؟ ایمان رہے گا. اب ایمان سوز جو چیزیں ہیں دو چار تو صاف سامنے آتی ہیں, کچھ اور عرض کر دوں گا. ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہیے, اور ایمان کی تجدید کرنے کا حکم ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. چنانچہ حدیث شریف میں ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے دلوں میں ایمان ایسا ہی پرانا ہو جاتا ہے جیسا کہ کپڑا پرانا ہو جاتا ہے, لہذا تم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تر و تازہ کر دیں. کہ ایمان کی طرف اگر آپ نے توجہ نہ دی تو ایمان ایسے ہی پرانا ہو جاتا ہے. اور حضرت عمیر بن حبیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. کسی شخص نے سوال کیا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا کیسے ہے, تو انہوں نے فرمایا کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں تو ایمان بڑھ جاتا ہے, اور جب ہم غافل ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں تو ایمان گھٹ جاتا ہے. اسی طرح سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جددو ایمانکم، کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. کسی صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، ہم اپنے ایمان کی تجدید کس طرح کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر بہت زیادہ کیا کرو، اس سے ایمان میں تازگی آ جاتی. یہ تو خیر اور بھی تدبیریں ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا ذکر اس لیے ہمارے بزرگ ہمیشہ تجویز فرما دیتے ہیں کہ معمولات میں رکھو، 2000 بار کے قریب کی تعداد ہے. اور ایسے بھی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اکثر یہ معمول بتاتے ہیں، مجھے بھی یہ بتایا تھا کہ صبح سے دوپہر تک لا الہ الا اللہ، اور ظہر کے بعد سے لے کر عشاء تک جہاں موقع ملے چلتے پھرتے درود شریف، ایمان تازہ رہتا ہے. اور ایمان رکھتا رکھتا تو اگر گناہ ہو تو گناہ سے یقیناً ایمان کمزور ہو جاتا ہے. چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ ایمان دل میں سفید نقطے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، جیسے جیسے ایمان بڑھتا رہتا ہے دل کی سفیدی بھی بڑھتی رہتی ہے، یہاں تک کہ سارا دل منور ہو جاتا ہے. اور نفاق دل میں سیاہ نقطے کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اور جو جو نفاق بڑھتا رہتا ہے دل سیاہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے. خدا کی قسم اگر تم مسلمان کے دل کو چیر کر دیکھو تو اس کو تم سفید یعنی منور پاؤ گے، اگر منافق کے دل کو چیر کر دیکھو تو اس کو تم سیاہ کالا پاؤ گے. ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نشان کا دھبا اس کے دل پر لگ جاتا ہے، ہر گناہ کا حدیث شریف ہے. اب ایمان کیا ہے؟ ایمان تو یہی ہے کہ حدیث شریف کو سچ مانو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سچ ماننا ہی تو ایمان ہے. ایک حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نشان یعنی دھبا اس کے دل پر لگ جاتا ہے، اگر وہ سچی توبہ کر لیتا ہے تو وہ نشان دھل جاتا ہے ورنہ جمع رہتا ہے، پھر جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نشان لگ جاتا ہے، اسی طرح سے آخر دل بالکل کالا ہو جاتا ہے اور زنگ آلود ہو جاتا ہے. اسی کو کلام پاک میں کہا گیا ہے کلا بل ران علا قلوبہم ما کانوا یکسبون، دلوں پہ زنگ لگ جاتا ہے، سیاہ ہو جاتے ہیں دل. تو بہرحال ان سے اتنا پتہ چلا کہ ایمان جو ہے وہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اگر اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور اس کو تر و تازہ کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی تو اس پہ خرابی آتی چل جائے گی. بدعمالی سے ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اور اچھے اعمال سے اور ذکر اللہ سے ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. سارا مدار ساری چیز تو ایمانی ہے، ایمانی کے اوپر تو سب کچھ ہے. اب آج کل جو آپ دیکھیں رائج الوقت ہم لوگوں کا حال ہے، اس میں چند چیزیں ہیں جو کہ بہت ایمان سوز ہیں. ایک تو گناہ کو حلال سمجھنا، اور گناہ کو حلال سمجھنا اس وقت ہوتا ہے جب گناہ سے انسان مانوس ہو جاتا ہے، تو پھر وہ اس کو حرام سمجھنے پہ یا حرام ماننے پہ تیار نہیں ہوتا. اب آپ حیران ہوں گے کہ ہم ایسا کہتے ہیں، ہم تو سب گاڑی والے اور تہجد والے ہیں ماشاء اللہ، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو کیا بتاتا ہوں، خود اپنے جائزہ لیتا ہوں، اپنے سبق کو دہراتا ہوں کہ غصہ کرتے ہیں کیا غصہ حلال ہے حرام ہے یا نہیں. تو جب بار بار غصہ کرو گے، بار بار غصہ کرو گے، اس کا علاج نہیں کراؤ گے تو آخر مانوس ہو جاؤ گے، یہ سمجھو گے کہ ہم تو غصہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، حالانکہ غصہ ہی اکثر حرام ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے غصہ نہ کرو، غصہ کرنے کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں. یعنی غصے سے مراد ہے کہ غصے کے اقتضا پہ عمل ہو جائے. ایک چیز ہمیں ناگوار گزری، اب ہم نے کوئی چیخ کہ کوئی بات کہی یا کسی کو مارا یا کسی کو ڈانٹا، بس غصے کی وجہ، ایک ایک تربیت کے لیے، غصہ تو نہیں آیا، ہیجان تو نہیں پیدا ہوا، لیکن تربیت کے لیے کان ایڈ دیے. یہ تو اندر کا حال تو انسان خود جانتا ہے کہ یہ جو ہم نے کیا ہے وہ کس لیے کیا ہے، وہ غصے کے تقاضے پہ عمل کیا ہے یا کسی مصلحت دینی ہے یا ضروری چیز ہے. تو اگر ہم اب غصہ ہے، اگر غصے کو ہم نے جائز سمجھ لیا، اس پہ شرمندگی ختم ہو گئی، تو یہ دیکھیں مانوس ہو گئے غصے. ایک چیز جو اکثر حرام ہے، جو متفق علیہ حرام ہے، جہاں پہ جس میں کسی قسم کا کوئی اشکال نہیں، یہاں کوئی فرق نہیں، کسی بھی طبقہ فکر کا، چاہے بریلوی یا دیوبندی یا شیعہ یا سنی، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ غصہ جائز، غصہ تو حرام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو حرام کر دیا، جس کو کلام پاک، اسی طرح سے غیبت، اب غیبت بالکل حرام ہے، غیبت بھی اس طرح سے حرام ہوئی ہے کہ کلام پاک کی آیت سے حرام ہو گئی، جو چیز کلام پاک کی آیت سے حرام ہو جائے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف فرمائی کہ دیکھو غیبت یہ ہے کہ اگر کسی کے پیچھے اس کا ذکر اس طریقے سے کیا جائے کہ اگر وہ اس کے سامنے کیا جاتا تو اس کو رنج ہوتا. بس یہی غیبت ہے. باپ پر اپنا سوچ لیجیے. اور اگر ہم اس میں کثرت کی اس پہ ہمیں شرمندگی نہیں ہے بلکہ ہم اس کو حق بجانب سمجھ رہے ہیں تو ایمان سے لالے پڑ جائیں گے. کیونکہ ایک چیز جو حرام تھی تم نے اس کو حلال کے زمرے میں ڈال لیا کسی مصلحت کے تحت. یہ تو حرام کا جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام فرما دی وہ کبھی بھی حلال نہیں ہو سکتی. تو ایک تو یہ ہے اپنی بدعمالیاں وہ جو ہم کثرت سے کرتے ہیں اگر کرتے رہے ان کا علاج نہیں کرایا ان کو برا نہ سمجھا تو ایک روز مانوس ہو کر اس کو کہیں حلال نہ سمجھ لیں. حلال سمجھنے سے ایمان ختم ہو جائے گا. کیونکہ یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے. تو ایسے اعمال کی تلاش میں رہنا چاہیے جو گناہ ہے ان کا علاج کرانا چاہیے اور اس میں شرمانا نہیں چاہیے. صاف صاف کسی اللہ والے کو پکڑ کر دیکھیں یہ جو ہیں یہ سب باطنی امراض ہیں. غصہ ظاہری مرض نہیں ہے. بظاہر لگتا ہے کہ غصے کی اقتضا پہ عمل ہوا وہ تو جو غصے کا اقتضا ہے وہ ظاہر ہے. خود غصہ تو ایک دل کے اندر ایک انتقام کا ہیجان ہے. یہ چیز غصہ آ گیا تو ایک ہیجان سے اٹھ جاتا ہے. یہ تو بات نہیں ہے. اس کے تقاضے پہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ چاہے اس کے تقاضے پہ کچھ بھی ہو عمل اور غصے کے تقاضے پہ عمل ہے تو حرام ہے. اسی طرح تو یہ تو بعض ہمارے اعمال ہیں. غصہ ہے غیبت ہے اور ایک ان سب کی جڑ ہے وہ کبر ہے. دیکھیں کبر اور ایمان بالکل متضاد ہیں. یہ دو چیزیں ساتھ نہیں ٹھہر سکتی. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اسی لیے کفار کو اکثر جگہ پر متکبر فرمایا اور مسل متکبرین. کیوں بھائی آیا کلام پاک کہ متکبرین کا برا ٹھکانا وہ کافر کے بجائے اکثر جگہ کے اوپر کافر کی جگہ کے اوپر متکبر کا لفظ. کبر اور ایمان جمع ہو ہی نہیں سکتے ساتھ. جہاں کبر ہوگا وہاں ایمان نہیں ہوگا. جہاں ایمان ہوگا وہاں کبر نہیں ہوگا. تو اس کا جائزہ لینا ضروری ہے کہ ہم کبر کے ان تقاضوں پہ تو عمل کر دیں کہ عادی نہیں ہو گئے ہیں. تو یہ جو ہمیں غصہ آتا ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ غصہ کبر کی وجہ سے. اور اسی طرح سے حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ جو ہمیں ناگواری ہو جاتی ہے لوگوں کی باتوں پہ اپنے نفس کے لیے اس کا سبب حب جا ہے. حب جا وہی کبر تکبر کہ ہم بڑے ہیں ہماری کوئی شان ہے اپنی شان چاہتے ہیں. تو یہ دو ایک دو چیزیں ہیں جس کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. ایک تو یہ کہ جو اور رائج الوقت گناہ ہے جیسے ٹی وی دیکھنے والے ٹی وی کے اوپر فحش پروگرام دیکھنے والے انٹرنیٹ کے اوپر فحش پروگرام دیکھنے والے یا محرم نامحرم کی تمیز نہیں کرنے والے وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یہ کچھ نہ کوئی گناہ نہیں ہے. اور بعض تو اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص شرعی پردے کی طرف توجہ دلائے تو اس کو معیوب سمجھتے ہیں. یہ تو علماء نے صاف لکھا ہوا ہے کہ اگر شرعی پردے کو معیوب سمجھا تو یہ کفر نہ کرو پردہ نہ کرو. یہ تو خیر گناہ ہوا کہ پردے کو معیوب سمجھ گیا. کہنے چٹا ذات سے پردہ مامو ذات سے پردہ اور کہا کہ یہ تو بڑی مایوب سی بات ہے لوگ کیا کہیں گے تو کفر کے اندر داخل ہو رہے ہیں. کیا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو کہہ رہے ہیں حکم دے رہے ہیں ہم اس کو مایوب سمجھ رہے ہیں. یہ آج کل اس کا بہت ہی زیادہ ایمان کے لالے پڑے ہوئے ہیں. ہم کو آپ کو سمجھ میں نہیں آتا لیکن اپنے اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے. میں نہیں عرض کر رہا بلکہ حضرت ہمارے بابا حضرت نواب عشرت علی خان قیصر صاحب نے ایک اس سے زیادہ بار یہ بات کہی مجالس میں کہ دیکھو حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آئے اور بوڑھے تھے عمر والے ہی ہوں گے. تو انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت دعا کیجئے کہ ایمان پہ خاتمہ ہو. تو حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارف رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ہاں بھائی میں دعا کرتا ہوں لیکن پہلے جائزہ تو لو کہ ایمان ہے بھی یا نہیں. ایمان ہوگا تو اس پہ خاتمہ ہوگا نا. اس کا بھی جائزہ لو. اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کہاں بھٹک رہے ہیں. اس وقت مسلمان اور قوم کی حیثیت سے اور ساری امت کی حیثیت سے جو اس وقت ذلت اور رسوائی اور پٹائی اور یہ اسی وجہ سے ہے کہ نام کے مسلمان رہ گئے. ورنہ اتنے مسلمان دنیا میں ہوں تو سارے دنیا ہل کے رہ جائے. صرف ان کے صرف وجود سے ہی دوسروں پہ روک تاری ہو جائے. ایمان وہ چیز ہے. ایمان وہ چیز ہے کہ جب بندہ مومن بندہ جب پل صراط پہ چلے گا پل صراط پہ کافی نہیں چلا جائے گا فرشتہ پھر صرف وہ چلائے جائیں گے جو مومن ہوں گے یا اپنے کو مسلمان کہتے ہوں گے. جو منافق ہوں گے وہ کٹ کے نیچے گریں. جب وہ مومن بندہ چلے گا پل صراط پہ تو یہ پل صراط پہ ایمان لے کے جب چلے گا تو ایمان کی برکت یہ ہے کہ دوزخ کہے گی کہ تو میرے اوپر سے جلدی گزر, تیرے ایمان کی ٹھنڈک سے میری آگ سرد ہوئی جاتی. اس کی ہم آج کل قدر نہیں کرتے. گناہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے اور اعمال صالحہ سے ایمان مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. امام العصر یعنی زمانے کے امام حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایمان اور اعمال کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ. جب ایمان دل میں پر نور اور کامل ہوتا ہے تو پھوٹ پھوٹ کر وہ اعمال صالحہ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے, اور اسی طرح جب اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی ہے اور وہ رچ رچ کر دل میں پہنچتے ہیں تو ایمان پر کیف اور پر حلاوت ہو جاتا ہے. تو ایمان پر کیف اور پر حلاوت ہو جاتا ہے یعنی میٹھا ہو جاتا ہے. دیکھیں ایک حدیث شریف ہے غصے سے ایمان کڑوا ہو جاتا ہے. حدیث شریف ہے یا نہیں؟ کیا مطلب ہے؟ اور ایسا نہیں فرمایا ہے کہ غصے سے ایمان ایسا کڑوا ہو جاتا ہے جیسے کہ شہد میں ایک قطرہ ایلوا ڈال دے تو ایلوا کی وجہ سے, ایلوا ایک چیز ہے ایلوا, جس کو اگر شہد میں ڈال دے تو شہد کڑوا ہو جاتا ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا غصہ وہ چیز ہے. اور آج ہمارا اوڑھنا بچھونا بالخصوص ہمارے دین داروں کا, داڑھی رکھ لی تھا صبح پیجامہ ہے ماشاء اللہ, نمازیں بھی پڑھتے ہیں, تو غصہ بھائی تمہارا ایمان کڑوا ہوا جا رہا ہے اس سے کو تھوکو. تو اعمال اور اس میں بہت تعلق ہے. جب بدعمالی ہوگی تو ایمان کمزور ہوتا چلا جائے گا. دیکھیے ایمان کی کمزوری ہے, بلکہ میں وہاں پہ کئی مرتبہ اپنے احباب کو کہتا رہا کہ دیکھو گناہ پہ اللہ کا قہر, گناہ کی وجہ سے اللہ کا قہر ہوتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ گناہ خود اللہ کا قہر ہے. گناہ کرتا ہی وہی ہے جس پہ اللہ کا قہر ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے روک دے, جس کو چاہے ہمارے صالحہ کی توفیق دے, یہ چھوڑ دیتے ہیں اس کو کہ ہاں یہ گناہ کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیا گناہ کے اوپر. یہ اللہ کا قہر ہے, جو غصہ کرتا ہے اس کے اوپر اللہ کا قہر ہے, تبھی تو غصہ کرتا ہے. حضرت فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب تنبیہ الغافلین میں فرمایا ہے کہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ کثرت سے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا کرے اور اللہ تعالیٰ جل شانہ سے ایمان کے باقی رہنے کی دعا بھی کرتا رہے اور اپنے کو گناہوں سے بچاتا رہے. اس لیے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ گناہوں کی نحوست سے آخر میں ان کا ایمان سلب ہو جاتا ہے, سن لیجئے, اور دنیا سے کفر کی حالت میں جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے پناہ میں رکھے. اس سے بڑھ کر اور کیا مصیبت ہوگی کہ ایک شخص کا نام ساری عمر مسلمانوں کی فہرست میں رہا ہو مگر قیامت میں وہ کافروں کی فہرست میں ہو. یہی حقیقی حسرت اور کمال حسرت ہے. اس شخص پر افسوس نہیں ہوتا جو گرجا یا بت خانہ میں رہا ہو اور پھر آخرت میں وہ کافروں کی فہرست میں شمار ہو جائے. افسوس اس پر ہے جو مسجد میں رہا اور پھر بھی کافروں میں شمار ہو جائے. اور یہ بات گناہوں کی کثرت سے, یہ بات کب ہوتی سن لیجیے, یہ بات گناہوں کی کثرت سے اور تنہائیوں میں حرام کاموں میں مبتلا ہونے سے پیدا ہو جاتی. تنہائیوں میں حرام کام کوئی دیکھتا تو ہے نہیں, انجام یہ ہو جاتا ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس دوسروں کا مال ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ دوسروں کا مال ہے, مگر دل کو سمجھاتے ہیں کہ میں کسی وقت واپس کر دوں گا اور صاحب حق سے معاف کرا لوں گا, مگر اس کی نوبت نہیں آتی اور موت اس سے پہلے آ جاتی ہے. بہت سے لوگ ہیں کہ بیوی کو طلاق ہو جاتی ہے, کوئی بات ایسی کہہ دی بیوی نے یا شوہر نے, یا شوہر نے کوئی طلاق کی بات کہہ دی یا بیوی نے کوئی ایسا کلمہ نکالا جو ایمان کے خلاف ہے, اور وہ اس کو جانتے ہیں مگر پھر بھی اس سے اسی طرح سے رہتے ہیں جیسے میاں بیوی رہتے ہیں, اور ایسی حالت میں موت آ جاتی ہے کہ توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. ایسے ہی حالات میں پھر آخر میں ایمان سلب ہو جاتا ہے, تو وہاں پہ شیطان آ جاتا ہے, یہ اپنے کو جسٹیفائی کرتا ہے, یہ ایمان ختم ہوتا ہے. گناہ کیا جسٹیفائی کرنا, وہاں پہ یہ منہ سے نہیں نکلتا پھر کہ میں نے قصور کیا خطا کیا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, فلاں شخص تو زمانے جاہلیت میں صلہ رحمی بھی کرتا تھا اور مسکینوں کو کھانا وغیرہ بھی کھلاتا تھا, تو کیا یہ نیک اعمال اس کے لیے نفع بخش ثابت ہوں گے؟ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اعمال اس کو کچھ نفع نہیں دیں گے، کیونکہ ایک دن بھی اس نے یہ نہیں کہا کہ اے میرے پروردگار قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا. اس کی شرح نوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس جملے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لایا بلکہ کفر کی حالت میں موت آئی، تبھی تو کبھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے پروردگار قیامت کے دن میری خطاؤں کو معاف کر دینا. جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کے دل سے ہر وقت ایک آواز نکلتی رہتی ہے، میں وہاں جا کے لوگوں کو سب بھائی باپ کو کہہ کے آیا ہوں کہ میں تو جا رہا ہوں، لیکن تم لوگ یاد رکھو کوئی ایک لمحہ ایسا نہ ہو جس میں تمہارے دل سے یہ آواز نہ نکلے کہ یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ. یہ آواز بند نہیں ہونی چاہیے اور پشیمانی ہونی چاہیے. پر جس شخص کو واقعی ایمان کی ایمان میسر ہوتا ہے اس کو اپنی ساری زندگی پشیمانی والی نظر آتی ہے. وہ ایسا ہوتا ہے، دیکھیے ایک میں آپ کو مثالا بتاتا ہوں، یہ بات سمجھا کہ کیسے سمجھائی جا سکتی ہے. جو چیز جو ہو تبھی پتا چلتا ہے کہ ایک سال کا گٹر کے اندر گرا ہوا ہے پکانے کے، اس کو بدبو کا احساس، اس کو کسی نے نکال دیا، نکال کے جب وہ اوپر آیا اب اس کو احساس ہوگا کہ او ہو میں کس قدر گندگی میں پڑا تھا. اب اس کو ندامت ہوگی، تو ندامت علامت ہے، ندامت خود علامت ہے کہ وہ اس گندگی سے نکلا ہے. اور جب تک ندامت نہیں اس کا مطلب ہے گندگی سے نکلا نہیں. میں آپ کو سمجھانے کو عرض کر رہا ہوں لیکن صحیح بات تو نہیں عرض کر سکتا. اتنا کہہ سکتا ہوں دیکھو کبھی بھی یہ وظیفہ نہ چھوڑو کہ دل ہی دل سے یا اللہ معاف کر دیجیے. ابھی ایک صاحب کا خط آیا، میں نے کہا بھائی میرا بھی یہی وظیفہ ہے، تم بھی یہی وظیفہ بنا لو کہ یا اللہ میں تو سور ہوں، خود تو سے بدتر ہوں، مجھے معاف کر دیجیے، یا اللہ مجھے معاف فرما دیجیے. جب حال سچا ہوتا ہے تو یہی حال ہو جاتا ہے. ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ انبیاء علیہ السلام تک کا یہ حال تھا کہ ان کو اپنی ماضی پہ اس قدر شرمندگی ہوتی تھی کہ استغفار کرتے تھے نبی ہو کر. ہم آپ صحابہ کرام اپنے کو منافق سمجھتے تھے اور ہم آپ پہ شرمندگی نہ تاری ہو. ایک دل سے یہ آواز تو ہرگز جانے نہ پائے یا اللہ معاف کر دیجیے، یا اللہ معاف کر دیجیے، یا اللہ معاف کر دیجیے. کم سے کم اتنا تو دل سے ہو. اس کی برکات آپ کر کے دیکھیں، اس کی برکات وہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پھر اپنا ہی بنا دیں گے. اور اپنا بنانے کی نشانی یہ ہوگی کہ گناہ بالکل ختم ہو جائے گا، گناہ سے نفرت ہو جائے گی. آج یہ غیبت اور غصہ اور نامحرموں کو دیکھنا اور فحش فلمیں دیکھنا اور انٹرنیٹ کے اوپر فضولیات دیکھنا، یا آپ کو آج اچھا لگ رہا ہے یا آپ کو ایسا برا لگے گا کہ آپ اس کے قریب جانا نہیں پسند کریں گے. لیکن ایک آسان تدبیر اس کی یہ ہے، یوں ہی کہتے رہیے کہ یا اللہ معاف کر دیں گے، یا اللہ معاف کر دیں گے. ابھی نقلی ہوگا، تھوڑے دنوں میں اصلی ہو جائے گا کہ خود شرمندگی غالب ہو جائے گی. دیکھیے بغیر ندامت، ایمان ندامت کے ساتھ ہوتا ہے، ایمان ہمیشہ ندامت کے ساتھ ہوتا ہے. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اکمل کوئی نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے لیکن حضور اکرم اور ان کی سب سے زیادہ کامل چیز کون سی تھی؟ نماز تھی. نماز کے بارے میں فرمایا مومن کی معراج ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نماز عطا کی گئی، معراج میں بلا کر دی گئی. ان سے زیادہ مکمل نماز ہو نہیں سکتی کیونکہ وہ تو نمونہ تھے، ان کی نماز بھی نمونہ تھی. لیکن نماز مکمل کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ شرمندگی اور ندامت کیسی؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. فرماتے تھے یا نہیں فرماتے تھے؟ کیا وہ نعوذ باللہ بنتے تھے؟ ہو ہی نہیں سکتا تھا. انتہائی شرمندگی کے ساتھ فرماتے تھے استغفر اللہ، استغفر اللہ. اور فرماتے بھی ماں بدنا کی اللہ ہم سے عبادت آگے نہیں ہو سکتی. تو یہ شرمندگی اور ندامت ہی تو سب کچھ ہے کہاں؟ اس کے ساتھ کہیں غصہ آئے گا؟ آئے گا غصہ، بیوی پہ غصہ کر لیا آئے گا؟ جب جو آدمی نازم خود دیکھ رہا ہے کہ میں تو گٹر سے نکلا ہوا گندگی میں پڑا ہوا ہوں، کیا کیا گناہ میں نے کیا، اس کو غصہ آئے گا؟ غصہ آنا خود علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قہر ابھی بھی مسلط ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ایمان بغیر عمل کے مقبول نہیں، اور نہ ہی کوئی عمل بغیر ایمان کے مقبول ہے، نہ ایمان بغیر عمل کے مقبول ہے. اس پہ کہہ رہا تھا کہ ہاں جو شروع میں کہا رہ گیا کہ ایک تو چیز یہ ہے کہ ہمارے بعض اعمال ہیں غصہ غیبت وغیرہ اور نامحرموں کو دیکھنا اور بے پردگی اور اس طرح کی چیزیں، جن سے مانوس ہو جانے کے بعد اس کی گناہ، مانوس ہو جانا ہی ایمان کا کھونا ہے گناہ سے مایوس. اور ایک یہ ہے کہ کبر اور یہ دو چیزیں متضاد ہیں، کبر اور ایمان. اور ایک یہ کہنا بھول گیا تھا اس وقت، دیکھیں غصہ ایسی چیز ہے کہ غصہ ایک تو آپ نے غصہ کر کر کے اپنے آپ کو عادی بنا کے اس کو غصے کو حلال کر لیا تو وہ تو ایمان گیا. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ غصہ جب کرتے ہیں تو مجھ سے پتہ نہیں کیا نکل جائے، ایمان چلا جائے. چنانچہ جس وقت موت آتی ہے جو غصے کا عادی ہوگا اور غصے کا علاج نہیں کر سکے گا, موت کے وقت سب تکلیف ہوتی ہے, اس تکلیف میں غصے میں پتہ نہیں کیا کیا پک دیتا ہے, تو شیطان تو لگا ہوا ہے, شیطان تو آ جاتا ہے, شیطان آدمی کی شکل میں بھی آ جاتا ہے. وہ جانتا کہ غصے کا مرض ہے, اس کو غصہ دلا کے ایمان سوز بات اس سے اس وقت مجھ سے نکلوا دے گا. یہ ایسی خراب چیز ہے, جیسے ہم سب کو چاہیے ہم ٹھنڈے پڑ جائیں, مٹی, اپنے کو مٹی سمجھیں. مٹی کو کیا غصہ آئے گا, آئے گا غصہ, تھوکیں غصے. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بدعتی کا روزہ قبول کرتے ہیں نہ نماز, نہ اس کا صدقہ قبول کرتے ہیں نہ عمرہ, نہ اس کا جہاد قبول کرتے ہیں نہ نفلی اور فرضی عبادت, وہ اسلام سے ایسے ہی نکل جاتا ہے. دیکھیے کس کے الفاظ ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے. یہ مفتی مومن صاحب ہیں, ان کی کتاب بڑی اچھی کتاب ہے فضائل ایمان, اس میں یہ حدیث شریف دی ہوئی. وہ بدعت کرنے والا اسلام سے ایسے ہی نکل جاتا ہے جیسے آٹے سے بات. مراد ایسی بدعت ہے, علماء نے بعد میں اس کی تشریح کی ہے, حدیث شریف میں تو اتنا ہی ہے کہ مراد اس سے وہ بدعت ہے جو کفر تک لے جائے, کیونکہ بدعت اکثر کفر تک لے جاتی ہے, اور بدعت کرنے والوں کو توبہ نصیب نہیں ہوتی. ایمان کو قائم رکھنے کے لیے کچھ احادیث عرض کر دیتا ہوں جن کا تعلق دوزخ کے عذاب سے, کہ مسلمان کی خاصیت یہ ہے کہ جب وہ حدیث شریف سنتا ہے اس میں دوزخ کا عذاب, اس کا دل ضرور کچھ نرم پڑ جائے گا, اور دل کے نرم پڑ جانے سے پھر غصہ بھی کم ہوگا اور کچھ ایمان کی طرف قدم اٹھانے کی ہمت پیدا ہو جائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تمہاری دنیا کی آگ دوزخ کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے. عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول, یہ تو دنیا کی آگ ہی عذاب دینے کے لیے ہمیں کافی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دوزخ کی آگ کو دنیا کی آگ سے 69 حصے بڑھا دیا گیا ہے, اور ان 69 حصوں میں سے ہر ایک حصہ تمہاری دنیا کی آگ سے بڑھا ہے. دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک یہ بھی ہے, آج کل ایمان کو کھونے والی ایک بات یہ بھی ہے کہ ایک طبقہ ہاں پیدا ہو گیا ہے نیچری, اور اس کا اثر ہمارے ذہنوں میں پڑ جاتا ہے, تو ایک درجے میں تقدیر کا انکار ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز میں ایک سائنس لگی ہوئی ہے, تو ان کو یہ سب احادیث سمجھ میں نہیں آتی, چنانچہ سن تو لیتے ہیں لیکن دل سے نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تو فوراً دل و جان سے مان لینا چاہیے, چاہے کیسی عجیب بات لگی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن یعنی قیامت کے دن دوزخ کو اس جگہ سے جہاں اس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے لایا جائے گا, اس کی 70,000 باغیں ہوں گی اور ہر باغ پر 70,000 فرشتے متعین ہوں گے جو اس کو کھینچتے ہوئے لائیں گے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ دوزخیوں میں سے جو شخص سب سے ہلکے عذاب میں مبتلا ہوگا اس کو آپ کی دو جوتیاں پہنائی جائیں گی جن کے اوپر آپ کے دو تسمے ہوں گے, یعنی ان جوتیوں کے تلوے بھی آپ کے ہوں گے جو پیروں کے نیچے کے حصے میں ہوں گے, اور ان کے تسمے بھی آپ کے ہوں گے جو پیروں کے اوپر کے حصے میں ہوں گے, اور ان جوتیوں کے تلبوں اور تسموں کی تپش سے اس کا دماغ اس طرح جوش مارے گا جس طرح دیگ جوش کھاتی ہے. وہ شخص چونکہ دوسرے دوزخیوں کی حالت و کیفیت سے بے خبر ہوگا اس لیے یہ خیال کرے گا کہ اس سے زیادہ سخت عذاب میں کوئی مبتلا نہیں, حالانکہ وہ سب سے ہلکے عذاب میں ہوگا. اب ایک مسئلہ آتا ہے کہ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ دوزخی جو ہیں ان کو پینے کے لیے دوسرے دوزخیوں کے زخموں کا خون اور پیپ پینا پڑے گا, ہے کہ نہیں؟ اب سوال یہ ہے کہ اتنا زیادہ کہاں سے آئے گا, سبھی دوزخی تو پی رہے ہوں گے, اتنا زیادہ کیا نہر بہ رہی ہوگی؟ اس چیز انسان کے جسم میں زخم ہوگا ہی کتنا بڑا, تو اس کا جواب آخر بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن اب حدیث شریف سن لیجئے کہ ہوگا کیا دوزخ میں, کہ اس ڈر سے تو ایمان کی حفاظت کرو کہ یہ دوزخ ہے کیسی جگہ, اس ڈر سے تو ایمان کی حفاظت کرو. سچی بات تو یہ ہے کہ ایمان کی حفاظت نہ کی جائے تو یہ دنیا ہی دوزخ بن جاتی ہے, ایسے شخص کو کبھی سکون نہیں ملتا, بے چین بے سکون. اور جو اللہ والے ہیں جن کو ایمان ہے وہ ہر حال میں خوش, ہر حال میں مست, کیا یہ فرق نہیں ہے؟ تو دوزخ تو یہی ہو گئی، زندگی دوزخ بن کے رہے. جہاں جہاں ایمان آتا ہے وہاں تو زندگی پرلطف ہو جاتی ہے. اس کو کہا ہے کہ اس کو تو معمولی روٹی دال میں بھی وہی لطف آتا ہے، ایمان کی برکت ایسی ہوتی ہے، اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. پریشانی تو خود اللہ کا خیر ہے، پریشانی ہوتی کیوں ہے؟ پریشانی تو اسی لیے ہوتی ہے کیونکہ دیکھیے کلام پاک میں محفل سے نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اطمینان، سن لو کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، اور ضرور بالضرور ملتا ہے. تو ذکر سے خالی دل ہوا تبھی تو اس میں پریشانی آئی. خیر یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے آخر ہوگا کیا دوزخ میں، تو اصل میں ہوگا یہ کہ دوزخ میں جو جسم اللہ میں دیں گے دوزخیوں کو، وہ ایسا جسم نہیں دیں گے جیسا ہمارا آپ کا ہے، بلکہ وہ جسم پہاڑ جیسا بڑا ہوگا، پہاڑوں جیسا بڑا ہوگا، اور اس میں تکلیف ویسی ہوگی. اب یہ اگر آپ سمجھ لیں گے تو پھر بہت سی باتیں جو سنی ہیں وہ سمجھ میں آئیں گی کہ آخر اتنی تکلیف ہوگی کیسے. کیونکہ ہمارے تو آج کل تو اگر کوئی فرض کیجیے کھال کو کاٹے تو تھوڑی دیر میں کھال ختم، کھال کو کوئی جلائے تو دو منٹ میں پانچ منٹ میں ختم ہو جائے گی کھال، تکلیف پانچ منٹ کی ہوئی. نہیں ایسا نہیں ہوگا، وہ تو جسم بہت بڑا ہوگا، وہ کھال جلنی شروع ہوگی تو جلتی رہے گی، اللہ تعالیٰ کی مرضی جس کو جیسا جسم دے. دوزخ تو ہوگی تنگ، اس میں ان کے جسم ہوں گے بہت بڑے بڑے. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دوزخ میں کافر کے جسم کو اس قدر موٹا اور فرما بنا دیا جائے گا کہ اس کے دونوں مونڈوں کا درمیانی فاصلہ تیز رو سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا. ہم آپ اندازہ نہیں کر سکتے اتنا بڑا جسم ہوگا. اور ایک روایت میں یوں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ میں کافر کا دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا، ایک دانت، اور اس کے جسم کی کھال 3 دن کی مسافت کے برابر موٹی ہوگی. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی آگ کو 1000 برس جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر 1000 برس اور جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہو گئی، اور پھر 1000 برس تک اور جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سیاہ ہو گئی. پر تب دوزخ کی آگ بالکل سیاہ ہے، اس میں روشنی نام کو بھی نہیں ہے. اور حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دوزخیوں کے زخموں سے جو زرد پانی بہے گا، یعنی خراب خون اور پیپ وغیرہ. اور جب تو ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے تو جسم ہیں ان کے، آپ سمجھ لیجئے کہ زخمی کتنے بڑے ہوں گے، ان سے کتنا نکل رہا ہوگا، اور بہت دوزخیوں سے بھری ہوئی ہوگی دوزخ، تو اس لیے وہ تو بہت ہوگا، اس لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے. دوزخیوں کے زخموں سے جو زرد پانی بہے گا، یعنی خراب خون اور پیپ وغیرہ، اگر اس کا ایک ڈول بھر کر دنیا میں اڈیل دیا جائے تو تمام دنیا والے یقیناً اس کے تعفن اور بدبو سے سڑ جائیں. ایسی چیز بعض لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں کیا کروں، میں نامحرم پہ نظر ڈالتا ہوں تو مجھے لذت آتی ہے، یا انٹرنیٹ کے اوپر گندی تصویریں دیکھتا ہوں. اور میں کئی نوجوانوں نے مجھے لکھا ہے، میں نے ان کو یہ کہا کہ سوچ، یہ تصور کرو کہ دوزخیوں کے زخموں سے نکلنے والا پیپ تمہارے منہ میں بھرا ہوا ہے، تم کو پلایا جا رہا ہے، اس وقت یہ تھا جب ایسا تقاضا ہو تو یہ تصور کرو، اور نہیں تصور کرو گے تو یہی ہوگا تمہارے ساتھ، یہی پینا پڑے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اس وقت جس وقت کوئی مسلمان نامحرم کو دیکھتا ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن یہ آیت اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون تلاوت فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ سے ایسا ڈرو، ایسا تقوی اختیار کرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم جان مت دینا یعنی مرنا مت حتیٰ کہ تم پورے کامل مسلمان نہ ہو جاؤ. اور ایک دوسری آیت میں ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ. یہاں بھی وہی ہے اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یہاں کی ملمت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ مسلمون سے مراد وہ ہے کہ کامل مسلمان، اور یہ آیت بھی وہاں پہ لکھی ہے. پتہ چلا کہ تقوی یہی ہے کہ کامل طور سے اسلام پہ عمل کیا جائے. اور پھر فرمایا کہ اگر دوزخ سے زخم یعنی تھوہر کے درخت کا ایک قطرہ بھی اس دنیا کے گھر میں ٹپک پڑے تو یقیناً دنیا والوں کے سامان زندگی کو تحس نحس کر دے. پھر سوچو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی زخم ہوگی، یعنی دوزخیوں. اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں خدا کے خوف سے رو. ہم بے فکرے پڑے ہو. لوگوں خدا کے خوف سے رو, اگر تمہیں رونا نہ آئے تو بتکلف رو. حقیقت یہ ہے کہ دوزخی جہنم میں روئیں گے اور ان کے آنسو ان کے رخساروں پر اس طرح بہیں گے گویا وہ نالیاں ہیں, اور جب ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون بہنا شروع ہو جائے گا اور آنکھیں لہو لہان ہو جائیں گی. ان کی آنکھوں سے بہنے والا خون اور آنسو کی زیادتی اس درجے کی ہوگی کہ اگر ان کے آنسوؤں کے بہاؤ میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو وہ بھی بہ جائیں. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں, یہ سب ہو کے رہے گا, صرف آنکھ بند ہونے کی دیر ہے, سب نظر آئے گا. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت قرآن کی ان الفاظ وہم کالحون کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی وہ آیت یوں ہے تلفح وجوہہم النار وہم فیہا کالحون. جہنم کی آگ ان دوزخیوں کے چہروں کو جھلکتی ہوگی اور اس جہنم میں ان کے چہرے بگڑے ہوں گے. یہ کلام پاک ہے, اس کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی, فرمایا کہ دوزخ کی آگ کافر کے منہ کو بھون ڈالے گی جس سے اس کے اوپر کا ہونٹ اوپر پر سمٹ جائے گا. وہ بڑے جسم کا تصور کیجئے, یہ معمولی جسم نہیں ہے, ہونٹ بھی میٹروں میں ہوگا. دوزخ کی آگ کافر کے منہ کو بھون ڈالے گی جس سے اس کے اوپر کا ہونٹ اوپر پر سمٹ جائے گا یہاں تک کہ سر کے درمیانی حصے تک پہنچ جائے گا, اور نیچے کا ہونٹ لٹک جائے گا یہاں تک کہ وہ ناک تک پہنچ جائے گا. یہ ہوگا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب دوزخیوں کے سر پر گرم پانی ڈالا جائے گا تو وہ گرم پانی اندر کو اترتا ہوا پیٹ تک پہنچ جائے گا اور ان چیزوں کو کاٹ ڈالے گا جو پیٹ کے اندر ہیں, یعنی آتے وغیرہ, یہاں تک کہ وہ گرم پانی پیٹ کے اندر کی چیزوں کو کاٹتا اور گلاتا ہوا پیروں کے راستے سے باہر نکل جائے گا. اور کلام پاک میں اس کا ذکر ہے جو سب من فوق رؤوسہم الحمیم یسہر بہ ما فی بطونہم والجلود, یعنی اس کے سر کے اوپر سے تیز گرم پانی چھوڑ دیا جائے گا جس سے پیٹ کی چیزیں اور ان کی کھالیں سب جل جائیں گی. اس کے یہی معنی ہے. اور پھر دوبارہ وہ دوزخی ویسے کا ویسا ہو جائے گا, پھر تکلیف ہوگی اس کو. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد یسقا من ماء صدید یتجرع کی وضاحت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جب وہ پانی اس دوزخی کے قریب لایا جائے گا تو وہ بہت ناک منہ چڑھائے گا, اور پھر وہ پانی جب اس کے منہ میں ڈالا جائے گا تو اس کے منہ کے گوشت کو وہ بھون ڈالے گا اور اس کے سر کی کھال گر پڑے گی, اور جب وہ دوزخی اس پانی کو پیے گا اور وہ پانی پیٹ میں پہنچے گا تو آنکھوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا, اور پھر وہ پخانے کے راستے سے باہر نکل آئے گا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم, اب پیو وہ پانی جو تمہاری آنکھوں کو کاٹ دے گا. قرآن میں اور ایک جگہ ہے کہ اب چکھو اس کو جس کو تم جھٹلاتے تھے, تم جھوٹ سمجھتے تھے ان آیات کو, حدیث شریف کو, تو جو جھوٹا جھوٹ سمجھے گا اس کو یہ چکھنا پڑے گا. اسی طرح قرآن پاک میں ایک اور جگہ یہ فرمایا گیا ہے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ, اسی پانی کے بارے میں کہ سب سے برے پینے کا پانی ملے گا. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن دوزخ میں کافر کے دانت احد پہاڑ کے برابر ہوں گے, اس کی ران بیضا پہاڑ کے برابر ہوگی, اور دوزخ میں اس کے بیٹھنے کی جگہ 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی, جیسا کہ مدینہ سے مقام ربضہ تک کا فاصلہ ہے. اور ترمذی شریفی کی ایک روایت میں ہے کہ کافر دوزخی کی کھال 42 ہاتھ موٹی ہوگی, اور اس کے دانت احد پہاڑ کے برابر ہوں گے, اور دوزخ میں اس کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیانی فاصلے کے برابر ہوگی. اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اب سوچئے اتنی احادیث میں تو بہت کم سنائی ہے, سنا رہا ہوں, کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کلام پاک میں جگہ جگہ ان عذاب کا ذکر ہے یا نہیں ہے, ہے کہ نہیں ہے, کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہی چیز ہے جو ایمان کو تازہ کرتی ہے, اسی سے ایمان قائم ہوتا ہے. ان کو سوچا جائے یہ حشر ہونا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کافر دوزخ میں اپنی زبان تین تین اور چھ چھ کوس یعنی بارہ بارہ میل تک نکالے گا اور لوگ اس کو اپنے پیروں سے رونتے ہوں گے, یعنی وہ دوزخی دوسرے دوزخی ہونی اس کی زبان پہ چلتے پھرتے ہوں گے. اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سعود جس کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں ہے سعود ہے قہو سعودا دوزخ کا ایک پہاڑ ہے جس پر کافر ستر برس تک چڑھایا جائے گا اور وہاں سے اسی طرح ستر برس تک گرایا جائے گا اور برابر یہی سلسلہ جاری رہے گا, یعنی کافر دوزخی ہمیشہ اسی طرح پہاڑ پر چڑھایا اور گراتا جاتا رہے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوزخ کی آگ سے ڈراتے تھے. کلام پاک میں او انفسکم و اہلیکم نارا, دیکھو تم اپنے آپ کو اور اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ. آج ہمارے گھروں میں دوزخ کا ذکر تک نہیں ہوتا, بچوں کو پتہ بھی نہیں. بھائی ان کو ڈرانا چاہیے, ایمان تو ہمارا ڈرانے کے اوپر ہے, ڈرا ہوا دل ہے وہی تو ایمان. من خوف سلم, جو ڈرا وہ بچا لیا گیا, ڈرنے والا ہی بچ سکتا ہے. جو ڈرے گا نہیں ان چیزوں سے اس کے لیے تو قرآن پاک میں ہے کہ تم اس کو جھٹلاتے تھے تو تم اس کو چکھو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بہت ڈراتے تھے حالانکہ وہ اتنے اچھے لوگ تھے. اور دیکھیے ہماری آج کل حالت ہے کہ ہم گناہ پہ ہمیں جرت ہے, ہم گناہ بہت کرتے ہیں تو وہ اس کا گناہ کا علاج خوف ہے. تو کسی طرح سے دل میں خوف پیدا ہو تاکہ دل نرم پڑ جائے. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, لوگوں میں نے تم کو دوزخ کی آگ سے ڈرایا, میں نے تم کو دوزخ کی آگ سے ڈرایا, میں نے تم کو دوزخ کی آگ سے ڈرایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ بار بار فرما رہے تھے. اگر آپ اس جگہ تشریف فرما ہوتے جہاں اس وقت میں بیٹھا ہوں تو یقیناً آپ کی آواز بازار والے سنتے, یہاں تک کہ اس وقت آپ کی چادر مبارک جو کاندھے پر پڑی تھی پیروں میں گر پڑی تھی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے لوگوں میں نے تم کو دوزخ کی آگ سے ڈرایا, لوگوں میں نے تم کو دوزخ کی آگ سے ڈرایا. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے.